الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة حجرات پچھلے کئی اجتماعات جمعہ سے ہمارے زیر درس ہے، امید کرتا ہوں کہ شاید آج مکمل ہو جائے. بہرحال چونکہ بہت اہم صورت ہے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، ریاستی معاملات، حکومتی معاملات، پھر انٹرنیشنل معاملات، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ، پھر یہ کہ اسلامی ریاست کا صحیح اصل شہری کون ہے، اس کے لیے کیا بنیاد ہے، کیا اس کی شرائط ہے، بہت ہی اہم سینسیٹیو لیگل ایشوز، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر جمع ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم سورت کے آیت نمبر 14 تک پہنچ چکے تھے اور 18 آیات ہیں کل اس کی. 15ویں آیات کا جو ہے وہاں سے بات شروع ہو رہی تھی، لیکن ربط مضمون کے لیے تھوڑا سا حوالہ دینا پڑے گا. آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا تھا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ بندو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ آیت اس اعتبار سے واقعی ایک مرتبہ انسان کو ہلا دیتی ہے کہ فرمایا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو، مومن نہیں ہو، اسلام لے آئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جبکہ ہم ایمان اسلام ان کو ہم مترادفات میں شمار کرتے ہیں. کسی انسان ہے کوئی شخص، اس کو آپ، اور وہ مسلمان ہے، اسے آپ مسلم کہہ لیں یا مومن کہہ لیں، کی بات ہے. یہ دونوں ہی الفاظ مسلمانوں ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب دو الفاظ ہیں اور دو مستقل اصطلاحات ہیں تو ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، اور وہ فرق جو ہے اس دنیا میں اس کا حوالہ بہت ضروری ہے. چنانچہ اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا. اس آیت میں چونکہ دو الگ الفاظ استعمال کیے گئے، اسلام سر تسلیم خم کر دینا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کو حکم دے اور آپ کہیں ٹھیک ہے حاضر، گویا کہ آپ نے اس کی بات مان لی، اس کے سامنے سرنڈر کر دیا. سرنڈر کرنا تو ایک آخری درجے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کے ذکر میں آیا ہے اس قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم سے اس کے رب نے تقاضا کیا کہ سر تسلیم خم کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، ہر موقع پر انہوں نے کہا کہ میں سر تسلیم خم کیے دیتا ہوں رب العالمین کے سامنے. یہ کیا تھا کہ بات مان لی فوراً، کوئی حیل و حجت نہیں، اور جو حکم بھی ہے آسان ہے، سخت ہے، مشکل ہے، اس کو مان لینا۔ حضرت ابراہیم بڑے بڑے امتحانات سے گزرے تھے، اور ان میں سے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب بھی کوئی بھی حکم اللہ کی طرف سے انہیں آیا ہے، کوئی لیت و لعل سے کام نہیں لیا انہوں نے، بلکہ ہر حکم کے آگے سر سے سرنڈر کر دیا، فوری طور پر اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسلام بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ لیکن ایمان اصل میں مطلوب جو شے ہے وہ ایمان کے ساتھ اسلام ہوگا تو زیادہ ہے مطلوب بات بنے گی۔ ایمان کا تعلق ہے یقین قلبی سے۔ اسلام کا میں نے بتایا تھا حکم مان لینا، اسی معنی میں لفظ سرنڈر جو استعمال ہوتا ہے، اسلام کا صحیح مفہوم سرنڈر ہے، کسی کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ سرنڈر کی وہ آخری انتہا بھی ہوتی ہے کہ آپ کی فوج ہی ہتھیار ڈال دیتی ہے، تو ہتھیار ڈال دینا، سپر انداختن، ریزسٹ نہ کرنا۔ لیکن اس کا تعلق ہے ظاہر سے۔ ایک شخص نے جو ہے ایک تقاضا کیا کسی دوسرے سے، اس نے مان لیا، لیکن کیا وہ اس کو جو تقاضا اس نے مانا ہے وہ جبرن مانا ہے یا دل کی آمادگی سے مانا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایشو اب بدل گیا۔ ایک ہے کہ واقعی اللہ کو ایک حقیقت سمجھنا اور اس کے ساتھ ایک محبت، اس سے ایک تقاضا جو ہے ایک تعلق ہے، دل کا تعلق، اور اندر اترا ہوا ہے ایمان کے واقعی جس رب کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن میں، وہ واقعی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق وابستہ ہو گیا، دلی یقین کہ ہاں یہ سب کچھ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے قرآن وہ حق ہے۔ ایمان کا تعلق اس سے یقین قلبی کے ساتھ۔ چنانچہ اس کا امکان ہے کہ ایک شخص اسلام لے آیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ دنیا بہیو بھی کر رہا ہے، سب کچھ بتا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسلام وہ لایا تھا سازش کے طور پر، وہ جاسوس ہے آپ کے دشمن ملک کا، اور وہ بڑا ایک رول ماڈل اپنے آپ کو بنا کر رکھے گا۔ وہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کسی مسجد کے اندر امام بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، اور بظاہر وہ پرفارم کر رہے ہیں اسلام کو، دینی باتیں جو ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، اندر یقین قلبی نہیں ہے۔ چنانچہ ہو ایک شخص ہو سکتا ہے کہ اسلام تو لا رہا ہو لیکن مسلمان نہ ہو، اب وہ حقیقی مومن نہ ہو۔ منافقین کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اور یہ بدوؤں کا معاملہ اس لیے ایسا ہوا کہ وہ جو ایمان لائے تھے، ابھی ایمان کی حقانیت ان کے دلوں میں نہیں آئی تھی، بس یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار جو ہیں انہیں سپریمیسی حاصل ہو گئی ہے، اسلام غالب قوت ہو گیا جزیرہ نما عرب میں، تو چلو ہم بھی اسلام لے آتے ہیں۔ تو میں اس وقت چاہوں گا کہ جلدی سے آگے گزر جاؤں، یہ مضامین پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ مکی دور میں کوئی ایمان لاتا تھا تو ہزار دفعہ پہلے سوچتا تھا، اس لیے کہ پتا تھا کہ جیسے ہی زبان سے کلمہ ادا کریں گے ہر طرح کا تشدد برداشت کرنا پڑے گا، مخالفت ہوگی، شدید ترین پرسیکیوٹ کیا جائے گا، اس سب کے لیے پھر ہر شخص تیار رہتا تھا۔ لیکن اب وہ دور ہے کہ اسلام کا دور ہے، اب وہاں پر اسلام مسلمان ہو کر رہنا آسان ہے، تو ابھی ان حقائق پر دلی یقین نہیں آیا ہے، لیکن اسلام کی کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا، سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے جی آپ کی اطاعت مان لی ہم نے، ہم اس آپ اس حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے، جو قانون ہوگا اس کے مطابق بھی ہم چلیں گے۔ تو یہ ہے اسلام حقیقی معنی میں، یہ ہے بنیادی فرق، ایک کا تعلق باطن سے ہے، ایک کا تعلق ظاہر سے۔ اب جب یہ بحث آئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ بھئی اصل اگر یہ دو چیزیں الگ ہیں، اور بدو جو کہہ رہے ہیں اس کو کہا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو ایک منطقی سوال بنتا ہے پھر اصل حقیقی ایمان کسے کہیں گے؟ وہ ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے، قرآن مجید کا یہ اہم ترین مقام ہے، ایمان کی ڈیفینیشن، موسٹ کمپریہنسو جامع عمان تعریف، وہ یہاں پر آئی، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جو ایمان پختہ رکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک و شبے میں مت پڑیں، یعنی ایسا یقین جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے اس سے نکل چکے ہو، اس مرحلے سے گزر چکا ہو، دلی یقین، اب کوئی شک اور شبہ نہ ہو، واقعی اللہ کائنات کا مالک و خالق ہے، واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی الحق ہے. میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا، جیسے کہ ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس شان سے ایمان لائے تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت پہلے سے سلیم تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں اور رسولوں میں بھی سب سے بلند ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو آپ نے تو کبھی زندگی میں بچپن میں بھی کوئی کام غلط نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی نیک اور صالح انسان کے طور پر مشہور تھے ایمان لانے سے قبل بھی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ایک شریف النفس خوش اخلاق شخص کے طور پر معروف تھے. اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی ہے کہ اسلام لے آؤ، یہ پیغام مجھ پر آیا ہے اللہ کا وحی کی شکل میں، تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ ایک لمحے کے توقف کیے بغیر ایمان لے آئے. یعنی وہ حقیقت میں انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک روشنی رکھی ہوئی ہے عہد الست کی شکل میں، ایک دیا ہے جو کسی کا زیادہ روشن رہتا ہے، کسی کا ٹمٹما جاتا ہے، کسی کے اوپر راکھ زیادہ آ جاتی ہے، لیکن اللہ کو جانتا ہے انسان عہد الست کی وجہ سے. اور پھر اگر وہ شخص گناہوں سے بچتا رہے، اور برائی اور خیر کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، منکر کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان بہت کچھ جانتا ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، کسی کو بے عزت کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، امانت داری، دیانت داری، یہ اچھے اوصاف ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ جانوروں کے اندر تو یہ سارے کے لیے نارمز موجود نہیں ہیں، یہ انسان کو عطا کیے گئے ہیں. ایک ضمیر بھی دیا گیا ہے انسان کو، وہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، خیر اور شر کی ایک تمیز. خالص دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کامیاب شخص تو وہ ہے کہ جو ہر طرح سے مال کما رہا ہو، حلال سے حرام سے، اور لوگ اس کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن وہ عزت دل سے نہیں کرتے ایسے شخص کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پتہ ہے یہ کام کر رہا ہے غلط. تو یہ ہے کہ انسان اندر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اخلاقی تعلیمات، ہاں تفصیلی تعلیمات جو ہیں وہ شریعت کی، وہ آپ کو رسول آ کر بتائیں گے، لیکن اخلاقی تعلیمات من جملہ وہ تو ہر شخص جانتا ہے. چنانچہ یہ وہ بنیادیں ہیں، تو یہ بنیادیں جس کے اندر سے اس کا ضمیر ابھی مردہ نہ ہوا ہو، اس کا ضمیر بیدار ہو، اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث کر کے اپنی شخصیت کو داغدار نہ کیا ہوا ہو، تو وہ جیسے ہی نبی اور رسول کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی تو وہ کہے گا کہ ہاں یہی میری فطرت کی آواز ہے. عشرہ مبشرہ میں بھی اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جو ایک پہلی مرتبہ دعوت پر ایمان لائے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ تو خاص تھا کہ ایک لمحہ توقف بھی نہیں کیا، جیسے ہی دعوت دی ہے فوراً. تو یہ جو حقائق ہیں اس کے حوالے سے ایمان یہ ہے کہ دل گواہی دے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، رسول جو کچھ بتا رہے ہیں واقعی یہی حقیقت ہے، دل اس پر مطمئن ہو جائے. تو اسلام اور ایمان، اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، ایمان کا مطلب ہے ان حقائق پر یقین قلبی کا حاصل ہو جانا جن حقائق کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور اس میں کسی شک کو شبہ میں مبتلا نہ ہو. ایک تو شرط یہ بتائی، یعنی مومن کی تعریف ایک وصف یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر وہ جہاد کریں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے اموال سے بھی اللہ کی راہ میں. یہ قلبی یقین والا ایمان ہو اور عمل میں جہاد ہو. یہ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. اور حشر کا انداز ہے صرف یہی مومن ہے. اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں. سچے مومن یہی ہے. اسلام کے، آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، یہ باتیں معروف ہیں، اسلام کے پانچ ارکان ہیں. ابھی میں اسلام اور ایمان، ان میں جو فرق ہے اس کو بیان کر چکا ہوں. یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں، الگ الگ کونوٹیشن ہے. اسلام ہے سر تسلیم خم کر دینا، قبول کر لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، بس ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مان لیا زبان سے. تو بنی الاسلام علی خمس، یہ جو اسلام ہے اس کی بنیادیں پانچ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی اس بات کی گواہی، زبان سے گواہی دینا. اب یہاں دلی یقین کی بات کا ذکر نہیں ہو رہا، زبان سے گواہی دینا، یعنی وہ حقائق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، ان سب پر ایمان لے آنا، ان سب کو تسلیم کر لینا، شہادت، ان کی گواہی دینا. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہ پانچ ہم ارکان اسلام، یہ سب معروف ہیں، پانچ ارکان اسلام. اور یہی بنیاد، جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اب وہ ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے اسے. اصولی طور پر نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے اس میں، اور صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تو منافق ہے. چنانچہ جو منافق بھی آتا تھا وہ بھی پانچ وقتہ نماز اسے پڑھنی پڑتی تھی، چاہے وہ سازش کے طور پر آیا ہو. جیسے یہود کے کچھ لوگ، ایک مرتبہ مدینہ کے دور میں یہود نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو شخص بھی ایک مرتبہ ایمان لے آتا ہے اس کو چاہے کتنا ہی پرسیکیوٹ کیا جائے، اس کو جتنی اس کی مخالفت کی جائے، زور لگایا جائے کہ وہ واپس نہیں آتا پھر اپنا آبائی دین میں. اس دام میں جب آ گیا تو اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو مارو پیٹو، جو مرضی کرو، آگ کے انگاروں پر لٹا دو، وہ ایمان کی جو دولت اس کو مل گئی ہے وہ اس پر قائم اور استقامت دکھاتا. تو سازش کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ پلان کر لیا کہ کچھ یہود کے لوگ جائیں صبح کے وقت جا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کریں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اور جب شام ہو تو مرتد ہونے کا اعلان کر دیں کہ ہم تو آئے تھے اور ہم تو بہت سمجھ کر آئے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اب ہم جب اسلام لائے ہیں، ہم نے قریب سے دیکھا ہے، تو اب مطلب جو بھی جھوٹ گھڑ دیں گے وہ ہم گھڑیں گے، جب ساری سازش ہی ہو رہی ہے. قرآن مجید نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جب وہ شخص ایک مرتبہ ایمان لائے گا تو اسے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا تھا کہ نماز فوری طور پر پڑھے. اب یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور نماز نہ پڑھتا. ہر منافق کو بھی پنج وقتہ نماز پڑھنی پڑتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ تو آج کے دور کی سہولت ہے کہ پنج وقتہ نماز چھوڑ آپ جمعہ بھی نہ پڑھیں پھر بھی مسلمان ہیں. تو یہ ہے ایک اس دور کا بہت بڑا المیہ. تو اسلام, اسلام کی ایک پوری عمارت ہے, ایک ظاہری عمارت ہے. وہ ظاہری عمارت جو ہے اس کے اندر کلمہ طیبہ اس کا اقرار ہے, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پھر نماز ہے, نماز کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے, نظام ہے, مساجد کا سسٹم ہے. پھر روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. یہ ہیں پانچ ارکان اسلام کے, بنی الاسلام علی خمس. اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ اب چونکہ اسلام اور ایمان کا فرق آیا اس صورت میں آ گیا, یہاں فرمایا کہ ایمان کے ارکان وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے ہی لازم, ہر مومن وہ تو کرے گا. یہ جو ارکان اسلام ہے اس کی پابندی تو ہر ایک نے کرنی ہے. اس سے اضافی جو اہل ایمان کے اوصاف کیا ہیں, اس کی دو شرائط کیا ہیں, وہ ہے ایک یہ کہ دلی یقین والا ایمان ہو, اس میں شک اور شکوک و شبہات کے کانٹے رہ نہ گئے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو, اپنی جانوں سے بھی, اپنے اموال سے بھی, مال بھی لگا رہا ہے, جسم و جان کی توانائیاں بھی کھپا رہا ہے دین کے لیے. اولئک هم الصادقون, عربی کے اسلوب کے حساب سے ترجمہ یہ ہوگا صرف یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. تو یہ اب جو بات آ گئی ہے جہاد, اصل میں جہاد کا معاملہ ہمارے ہاں جب بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لفظ سے جہاد آتا ہے تو فوراً تصور میں ہاتھ میں تلوار. یقیناً جہاد کا ایک مرحلہ وہ بھی تھا کہ جب تلوار ہاتھ میں اٹھائی گئی, لیکن جہاد کا لفظ جو ہے اس کے اندر بڑی توسع ہے, بہت وسعت ہے. اور جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاد سب سے پہلے یہ ہے جب اللہ پر واقعی یقین حاصل ہو گیا تو اب کیا کرے گا ایک شخص؟ نفس کے اپنے تقاضے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر کچھ ایسے محرکات رکھتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کے اپنے ایسے تقاضے ہیں کہ جو برائی کی طرف انسان کو دھکیلتے ہیں. نفس ہے اور ادھر شیطان بھی لگا ہوا ہے, وہ اسی میں پھونکے مار رہا ہوتا ہے, وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. اور انسان چونکہ فرشتہ نہیں ہے, انسان کے اندر ایک نفس ہے, اور نفس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رذائل اخلاق والی ہیں, انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا. جہاد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, تلوار کی بات بہت بعد میں آئے گی. اس نفس کے خلاف, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, جہاد تو یہ ہے. اصل جہاد کیا ہے؟ کہ تم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اسے اللہ کی اطاعت کا خوگر بناؤ. جس کے اندر سچا ایمان ہوگا وہ اب کوشش کرے گا اپنے نفس کو زیر کرنے کی, اور یہی ہے جو اس میں امتحان ہو رہا ہے. اور جس میں سچا نہیں ہوگا وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تو مومن وہ کام کر رہا ہوگا مسلمانوں والے, لیکن نفس کے خلاف شعوری جہاد. اقبال کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نماز, فجر کی نماز کیا حال ہوتا ہے مساجد میں؟ اب اس پر کاربند رہنے کے لیے, دینی احکامات پر کاربند رہنے کے لیے نفس کے ساتھ ایک جہاد, مشقت. جب آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے اب رب کی اطاعت کرنی ہے تو اب نفس کو زیر کرنا ہے, اس کے ساتھ ایک محاذ کھل جائے گا آپ کا. اس کا نام ہے جہاد مع النفس. تو جہاد ایک دم پہلا ہی مرحلہ وہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو, وہ تو بہت بعد میں آگے جا کر موقع ہو سکتا ہے. لیکن جہاد کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے؟ جد و جہد, سٹرگل, محنت, کوشش. اب اسلام کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے. خود نفس کے ساتھ جہاد ہے, اور اس کے بعد معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقت لگانا، یہ جو ہے یہ اگلے مراحل ہیں. آخر میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہاں براہ راست جب تصادم ہوگا کفر کی طاقتوں کے ساتھ، ایک طرف اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قائم کر کے دکھا دیا اور وہ دین مکمل ہے، رب کی زمین ہے، مالک کون ہے اس زمین کا، امریکہ مالک ہے یا رشیا مالک ہے، کون مالک ہے، اللہ ہے، اور اس نے زمین کے لیے مکمل نظام دے دیا ہے کہ اس زمین میں، اس دنیا میں جو معاشرہ قائم ہوگا اس کے لیے پورا سٹرکچر جو ہے، اس سسٹم کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، عدالتی نظام کیا ہوگا، آئلی نظام کیا ہوگا، یہ سارا نظام مکمل دے دیا. اس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کامل نظام دے دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن وہ نظام تو دنیا کے ایک انچ جگہ پر بھی قائم نہیں ہے. تو اس پروسیس سے آگے بڑھتے ہوئے کہ فرد سب سے پہلے اپنے ہی نفس سے جہاد کرے گا، پھر اپنے معاشرے کے اندر جو غلط افکار ہیں ان کے خلاف جہاد کرے گا. اور غلط افکار کے جہاد کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پازیٹیولی آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے، خود بیان کر سکیں بہت اچھا ہے، نہیں تو کسی درس کے اندر لے کر آئیں. یہ جہاد ہے، یہ فکری جہاد ہے، لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے. آخر میں وہ جا کر کہیں آتا ہے، سٹرگل اگر کرنی پڑے تو وہ تلوار اٹھانے والی بات جو آئی ہے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، اس لیے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے. اور یہ جو طبقات بیٹھے ہوتے ہیں اوپر، سانپ بن کر پورے معاشرے کے اوپر استحصالی طبقات، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو جگہ نہیں چھوڑتے. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فولاد بھی اتارا ہے، وانزلنا الحدید، ان کے علاج کے لیے فولاد اتارا ہے. اور پھر لوگوں کا امتحان بھی اس کے اندر ہے کہ لوگ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں جو ہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم سب کہتے تو ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو اسی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی محبت سب سے بڑھ کر وہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے. اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ کہ اللہ نے جو بہترین اعلیٰ ترین نظام عدل و انصاف دیا ہے، عادلانہ نظام، نظام عدل اجتماعی، جس کی جھلک نو انسانی دیکھ چکی ہے. کب دیکھی تھی؟ دور خلافت راشدہ میں. اور کسی حد تک تھوڑی سی جھلک ایک درجے میں طالبان افغانستان نے بھی جب شریعت نافذ کی ہے، تو جو بھی گئے ہیں وہ تو آتے واپس آ کر یہ کہتے ہوئے آئے کہ دور خلافت راشدہ تو ہم پڑھتے تھے، اس کی جھلک اب دیکھی ہے. چنانچہ اس کو قائم کرنا یہ اللہ سے وفاداری، اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضا بھی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. بہرکیف میرا خیال تھا کہ ہم سورت کو مکمل کر لیں گے، یہ چند منٹ میں اگلے ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 15 جو ہے اس پر تو گفتگو ہو گئی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سچے مومن وہی ہیں کہ جو ایمان رکھیں اللہ پر، کس شان سے کہ پھر اس میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہ رہے، یقین قلبی والا ایمان. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جہاد کریں, محنت, کوشش, مجاہدہ, سٹرگل, اور اس میں اپنے جان بھی کھپائیں, جسم و جان کی توانائیاں بھی کھپائیں اور مال بھی کھپائیں اللہ کی راہ میں, تاکہ اللہ تعالی کا دین ہی غالب ہو, اللہ کا قدمہ سربلند ہو اس زمین پر. اولئک هم الصادقون, صرف یہ لوگ ہیں کہ جو دعویٰ ایمان میں سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اپنے دین کو جتلا رہے ہو اپنی دینداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کو جتلا رہے ہو. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کو جتلا رہے ہو, یہ جو کہتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے جیسے کوئی احسان کیا اللہ پر. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم اسلام لے آئے, یہاں پر بھی لفظ اسلام آیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے ہیں, اسلام آ چکے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے ایمان کا. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی ہے, اور جب اسلام لے ہی آئے ہو تو اب یہ پہلا سٹیپ ہے, اب ایمان تک بھی تمہاری رسائی ہو سکتی ہے جو کہ اصل مطلوب ہے. تو اس بات پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان مانو کہ ان کے ذریعے اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں, جو بھید ہیں, جو غیب ہیں, ان سب سے وہ واقف ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور وہ دیکھتا ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو, تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورہ حجرات کا بیان تو الحمدللہ مکمل ہوا, اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا ہی نہیں ہے, ہو سکتا بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ کی توفیق, جو ہوا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. ابھی ذکر آیا بھی تھا کہ اللہ کا دین قائم ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس دور میں قائم کیا تھا, اور پھر افغانستان کا بھی ذکر اس حوالے سے آ گیا تھا کہ اس دور میں اگر کچھ جھلک تھوڑی سی نظر آئی ہے, وہ نظام جو تھا, جو ہمارے پاس بھی ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس وہ نظام ہے, لیکن جب قائم کیا گیا تو احساس ہوا کہ وہ ہوئی تو دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوئی ہے, اور اس کے اتنے شواہد ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم, اور اس موضوع پر وہ بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے کہ باہر کیف ہماری جو بڑی قوتیں ہیں اور جو انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. اسی حوالے سے اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کا جو بھی کردار رہا, امریکہ کی طرف سے اب طبل جنگ بجا دیا گیا ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ کے اعلی عہدیداروں کے پے بپے پاکستان مخالف بیانات, اور اس نئے سال میں جو 2018 میں ٹرمپ صاحب کی پہلی ٹویٹ جو ہے جو سامنے آئی ہے, اس نے ہر سوچنے سمجھنے والے پاکستانی کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ان قریب امریکہ پاکستان کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بڑھے گا. اسی سلسلے کی پہلی کڑی کل سامنے آ چکی ہے, جب امریکہ نے پاکستان سے سیکیورٹی تعاون معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. فوجی ساز و سامان اور سیکیورٹی فنڈز بھی معطل کر دیے گئے ہیں. امریکہ نے واشگاف اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فیصلہ کن اقدامات پر ہی فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ کی یہ کھلی دھمکی دیکھیے بتا رہی ہے کہ امریکہ کی اس جنگ میں اس کا جو ہم فرنٹ لائن الائی کا کردار ہم نے ادا کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا فرنٹ لائن الائی یہ ہمارا سٹیٹس تھا، اور اس پہ مجھے تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے، اب چونکہ وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے تو اس کے اختیار کو پوری طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمیں پوری قوم کو اس کے اس جنگ کے اندر اس انداز سے دھکیلا تھا۔ وہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ میں اس وقت تذکرہ کر دوں گا کہ پرویز مشرف کا ذکر بھی آیا ہے، فیصلے کر چکے تھے، امریکہ کے سامنے سرنڈر ہو چکے تھے، ساری بات طے ہو چکی تھی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے مشاورت کے ڈھونگ رچائے تھے، کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ایک نشست کی گئی تھی، اس میں مشاورت ہوئی، علماء کو پھر بلایا گیا، ان کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے موقع پر شومئی قسمت کہیے اس کا، بہرحال والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا کہ جب علماء کے ساتھ مشاورت کا ڈھونگ، مشاورت کا جو ایک سٹیج سیٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے جو اپنی گفتگو کی کہ ہم اس جنگ میں جانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ہمیں یہ کا فائدہ ہوگا، کشمیر کوز کو فائدہ ملے گا، ہماری جو ہے وہ اکانومی اسٹرینتھن ہوگی، اور چار چھ فائدے انہوں نے اپنے گنوائے تھے، تو آخر میں اتفاق سے وہ بالکل اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے فضل مشرف کے، ادھر سے باری آئی ہے تو آخر میں باری آئی والد محترم کی، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک چیز ثابت نہیں ہے کسی قسم کا اقدام کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، امت مسلموں کے ساتھ غداری ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر الفاظ میں، اور بہت ہی ایک، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو دبدبہ تھا اور جو انداز ہوتا تھا جب وہ بات کرتے تھے، تو اس پورے اس کو کیفیت کے ساتھ انہوں نے وہ بات کہی تھی، اور اس کا ذکر بعد میں بہت سے علماء سے ہم نے سنا بھی ہے جو موجود تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سخت انداز سے جو ہے وارننگ دی تھی اور سخت اس پہ کمنٹ کہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے، اور ہم جو ہے 60,000 سے زائد افراد کی قربانی دے کر بھی، اور ہر طرح کا ان کو لوجسٹک سپورٹ وغیرہ دینے کے بعد بھی، اب ہمارے مقدر میں پھر جوتے ہی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ پاکستان کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ ہے اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو اب ٹھہرا رہا ہے، ایک اعتبار سے یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل حقیقت تو یہی تھی، ہم اس کو فیس کریں۔ ہم الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے ایٹمی قوت سے بھی نوازا ہے، تاہم امریکہ کے مقابلے میں ایمانی قوت اور اللہ کی نصرت بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی جواباً اعلان کر دینا چاہیے کہ جو لاجسٹک سپورٹ ہم امریکہ کو آج تک دیتے چلے آئے ہیں آئندہ سے ختم۔ اچھی بات ہے، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے ریئیکشن اچھا دکھایا ہے اوور آل، یہ خوشائند بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت ٹرمپ کی اس دھمکی کے مقابلے میں بہت مناسب انداز سے جو ہے ریئیکٹ کیا گیا ہے، اور ایمانی غیرت کا کم سے کم لفظی انداز میں تو مظاہرہ کیا گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ حقیقی بن جائے۔ مالیاتی اور عسکری امداد بند ہونے پر پاکستانی قوم کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، یہ امداد ہمارے گلے کا طوق اور ایک لعنت بنی ہوئی تھی۔ امداد میں کمی کے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے بہتر طور پر امریکہ سے ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک نیک شگون اور نعمت ہے۔ اگر امریکہ کی طرف سے امداد مکمل طور پر ترک کر دی جائے تو ہم خود مختاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی کی مدد ہم شامل حال ہوگی، ہم امریکہ کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہمارا دین چاہتا ہے اور جو ہمارا قرآن و حدیث جو چاہتی ہے. ہم امریکہ کے سامنے کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اگر امریکہ کی طرف سے امداد مکمل طور پر ترک کر دی جائے تو ہم خود مختاری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے چیئرمین کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امریکہ کو اپنا غیر ضروری اور غیر سفارتی عملہ نکالنے کے لیے کہا جائے. یہ بہت اہم بات ہے اور بہت صحیح بات کی ہے عمران خان نے. بلکہ اس کو ذرا اور آگے بڑھائیں تو ایک پورا جو ہے پینٹاگون اور قلعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں امریکہ نے قائم کیا ہوا ہے. اسے اپنی جو کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے, جو اصل بات ہے وہاں تک رہنا چاہیے. حکمت یار صاحب کے اس بیان میں بھی وزن ہے کہ امریکہ پاکستان کے عدم تعاون کی وجہ سے نہیں بلکہ نئے اتحاد یعنی پاکستان چین روس وغیرہ کی وجہ سے غصے میں ہے. بہرحال ہمیں تو مسلسل امریکہ کی طرف سے ڈانٹ اور جوتیاں پڑتی ہی رہی ہیں تھرو آؤٹ اور وہ رہیں گی. بہرکیف آج ہم ایک دوراہے پر ہیں, امریکہ کی غلامی یا اللہ کی غلامی. اپنے دینی اصولوں پر چلیں, صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اصل قوت و اختیار تو اسی کے ہاتھ میں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. بہرحال آخری بات وہی ہے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے امریکہ بڑی قوت ہے لیکن اصل بڑی قوت اللہ ہے. اور اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, دیکھیے الفاظ کیسے ہیں, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی زمین ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آزادی دے رکھی ہے تو یہاں جو لوگ بستے ہیں وہ اللہ کے نظام کو جو ہے وہ قائم کرنا نہیں چاہتے. تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اللہ کے نظام کو, اللہ کے دین کو, اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو یہاں پر نافذ کرو. یہ اللہ کی مدد ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے, ناٹ ایٹ آل. جس کے ذہن میں یہ بات آئی اس کا ایمان گیا. ہاں امتحان وہ لے رہا ہے, کل کائنات کا مالک ہے ہی وہ, اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے بڑی قوت ہے بلکہ کائنات کی واحد قوت ہی وہی ہے. لہذا بات ختم, امتحان ہمارا ہے اور اس کا وہ وعدہ پہلے سے ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر شکوہ نظم جو اقبال نے کہی تھی اس کی طرح ہم شکوہ ہی دہراتے رہیں گے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, روتے رہیں گے پیستے رہیں گے. حالانکہ اللہ نے صاف کہا ہے تم اللہ کے وفادار بن جاؤ پھر دیکھو عزت سربلندی غلبہ اقتدار سب تمہیں ملے گا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی تو کوئی قوت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. بڑا واضح اور سیدھا اور دو ٹوک اور لاجیکل راستہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس رستے کی طرف پلٹے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں. جزاکم اللہ خیرا.